اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب میں سے سبق ششم یعنی حجت کی قسمیں پڑھنا شروع کیا تھا. بھائی، حجت کی تعریف آپ نے کتاب کے آغاز میں ہی پڑھ لی تھی کہ دو معلوم تصدیقیں جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں، کسی مجہول تصدیق تک، تو ان معلوم تصدیقوں کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. تو اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ حجت کی تین قسمیں ہیں، قیاس، استقراء اور تمثیل. سب سے پہلے ہم نے قیاس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. آپ نے پڑھا کہ قیاس وہ قول ہے جو دو یا زیادہ ایسے قضیوں سے مرکب ہو کہ اگر ان قضیوں کو مان لیا جائے تو ایک اور قضیے کو بھی ماننا پڑے، اور اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ قیاس. مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان جاندار ہے اور ہر جاندار سانس لیتا ہے، تو اس سے خود بخود ایک اور قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ انسان بھی سانس لیتا ہے. بھائی، سانس لیتا ہے. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو نتیجہ قیاس ہے اس کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے محمول کو اکبر کہتے ہیں. اصغر کو اصغر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے افراد کم ہوتے ہیں اکبر کے مقابلے میں عموماً. بھائی، اور اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے افراد جو ہیں عموماً اصغر کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ جو اصغر اور اکبر ہیں یہ قیاس کے اندر بھی مذکور ہوتے ہیں، وہیں سے تو یہ نتیجہ آتا ہے. بھائی، تو قیاس کے اندر جس مقدمے کے اندر اصغر مذکور ہو اس کو صغرا کہتے ہیں، اور جس میں اکبر مذکور ہو اس کو کبرا کہتے ہیں. قیاس کے اندر دو یا زیادہ قضیے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اور ان میں سے ہر ایک کو مقدمہ کہیں گے. تو قیاس کے اندر جو ہے کم از کم دو مقدمے ہوں گے، پہلا مقدمہ اور دوسرا. پہلے کو کیا کہیں گے؟ صغرا. دوسرے کو کیا کہیں گے؟ کبرا. اور جس مقدمے کے اندر اصغر مذکور ہو اس کو صغرا کہتے ہیں، اور جس میں اکبر مذکور ہو اس کو کبرا کہتے ہیں. بھائی، کبرا کہتے ہیں. اور وہ حصہ جو دونوں کے اندر مقرر آیا ہے یعنی دونوں میں ایک جیسا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں. حد اوسط کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بتلایا تھا، اس لیے کیونکہ یہ دونوں کے بیچ میں آیا. کیا مانا دونوں کے بیچ میں آیا؟ یعنی دونوں کو جوڑ رہا ہے، دونوں کے اندر یہ واسطہ ہے. بھائی، واسطہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی، یہ دونوں میں ربط دے رہا ہے تو اس کو حد اوسط کہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے یہ نقشہ دیا تھا کتاب کے اندر. دیکھیے قیاس کے اندر، یرحمک اللہ، دیکھیے قیاس کے اندر دو مقدمے ہیں. ایک طرف مقدمہ اول ہے، دوسری طرف مقدمہ دوم ہے. مقدمہ اول کا نام انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے صغرا، اور مقدمہ دوم کا نام کبرا. اور اس کے نیچے والی ذرا سطر چھوڑ دیں، اصغر اور حد اوسط والی، نیچے مثال دیے ہر انسان جاندار ہے. دیکھو یہ کیا ہے؟ صغرا. اور ہر جاندار جسم ہے، یہ ہے کبرا. کبرا پھر ان دونوں میں سے صغرا اور کبرا میں دیکھیے ایک موضوع ہے اور ایک محمول ہے. دیکھیے صغرا کے اندر ہر انسان، یہ کیا ہے؟ موضوع. تو اس موضوع کا نام ہے اصغر. اور جاندار ہے، یہ کیا ہے؟ محمول ہے. اور اس کا نام کیا ہے یہاں؟ حد اوسط، کیونکہ یہ مقرر آئے گا. پھر کبرا کے اندر بھی دیکھیے موضوع جو ہے ہر جاندار، اور محمول کیا ہے؟ جسم ہے. اور یہ جو موضوع ہے کبرا کے اندر یہ وہ حد اوسط ہے، کیونکہ یہ مقرر آ رہا ہے. اور جسم ہے یہ اکبر ہے. تو دیکھیے نیچے پھر نتیجہ دیا ہوا ہے. نتیجے میں کیا آیا؟ ہر انسان جسم ہے. یہ ہر انسان یہ کہاں سے آیا؟ یہ صغرا میں سے. اور جسم ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ کبرا میں سے آیا. اور درمیان میں جو جاندار ہے، یہ جو مقرر حصہ آیا تھا جو حد اوسط، اس کو ختم کر دیا. تو پھر انہوں نے آپ کو طریقہ بھی بتلایا بھائی کہ قیاس کے اندر نتیجہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، کہ جو حصہ مقرر ہو یعنی حد اوسط اس کو نکال دو اور باقی دونوں حصوں کو جوڑ دو آپس میں تو یہ نتیجہ نکل آئے گا. جیسے ہر انسان جاندار ہے اس میں سے جاندار ہے کو نکال دیا، اور ہر جاندار جسم ہے اس میں سے ہر جاندار کو نکال دیا تو نتیجہ کیا نکلا، ہر انسان جسم ہے. تو یہ ہر انسان یہ صغرا میں سے آیا اور جسم ہے یہ کبرا میں سے آیا، اور درمیان میں جو حد اوسط جو مقرر تھا اس کو ختم کر دیا. تو نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ قیاس کے مقدمات جوڑیں اور اس میں سے کیا کر دیں، حد اوسط کو نکال دیں، تو باقی نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا بھائی، نتیجہ آپ کے سامنے. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھی طرح. قیاس کم از کم کتنے مقدموں سے مرکب ہوگا؟ دو مقدمہ اولا اور مقدمہ ثانی. مقدمہ اولا کو کیا کہتے ہیں؟ صغرا. اور مقدمہ ثانیہ کو کیا کہتے ہیں؟ کبرا. اور صغرا کو صغرا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں ہاں صغرا کو صغرا کیوں کہتے ہیں، میں اصغر کی بات نہیں کر رہا، صغرا کو صغرا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر اصغر ذکر ہوتا ہے. صغرا کو صغرا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر اصغر مذکور ہوتا ہے. اور کبرا کو کبرا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر اکبر مذکور ہوتا ہے. اچھا اب آؤ اصغر اور اکبر، اصغر کو اصغر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں اکبر کے مقابلے میں. اور اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اصغر کے مقابلے میں. اور میں نے بتایا تھا یہ عموماً ہے، ہمیشہ نہیں ہوگا کہ اصغر کے افراد تھوڑے ہوں اور اکبر کے زیادہ ہوں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. کبھی دونوں کے افراد برابر بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی اصغر کے افراد زیادہ ہوں اور اکبر کے کم ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب آگے سمجھیے بھائی، دیکھیے یہ جو مقدمہ انہوں نے ذکر کیا نقشے کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حد اوسط جو ہے صغرا کے اندر محمول ہے. نقشے پہ نظر ہے، حد اوسط جو ہے یہ صغرا میں محمول ہے. بولیے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں تو مجھے جواب دیں، میں تکرار کروا رہا ہوں. حد اوسط صغرا میں کیا ہے؟ محمول ہے. اور یہ حد اوسط کبرا میں کیا ہے؟ موضوع ہے. تو یہ جو حد اوسط صغرا میں کہاں پر واقع ہے اور حد اوسط کبرا میں کہاں پر واقع ہے، اس اعتبار سے قیاس کی جو صورت بنی اس کو شکل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں. دیکھو یہ جو شکل ہے اس کو کہتے ہیں شکل اول. کیا کہتے ہیں؟ شکل اول کے اندر، ادھر دیکھیے بھائی، شکل اول میں جو حد اوسط ہوتا ہے وہ صغرا کے اندر محمول ہوتا ہے اور کبرا میں موضوع ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ پھر نقشے پہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ شکل اول. اس شکل اول میں دیکھو حد اوسط صغرا میں کہاں پر ہے؟ جی محمول ہے. حد اوسط صغرا میں کہاں پر ہے؟ موضوع کسے کہتے ہیں؟ پہلے حصے کو جس کے بارے میں بات کی جائے. اور محمول کسے کہتے ہیں؟ جو بات کی جائے، دوسرا حصہ. ہر انسان جاندار ہے، موضوع کیا ہے اور محمول کیا ہے؟ اچھا دوسرے کبرا میں آؤ، ہر جاندار جسم ہے، موضوع کیا؟ ہر جاندار اور محمول کیا؟ جسم ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک حصہ جو ہے جو مقرر آ رہا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں. اور حد اوسط دیکھو موضوع کی جگہ بھی آ سکتا ہے اور محمول کی جگہ بھی آ سکتا ہے، لیکن ہوگا مقرر دونوں کے اندر. یعنی جو ایک چیز صغرا میں آئی ہوگی وہی چیز کس میں موجود ہوگی؟ کبرا میں بھی ضرور موجود ہوگی، کیونکہ حد اوسط ان دو باقیوں کو جوڑنے والا ہے. اس جملے کے اندر ہر انسان کو، نتیجے پہ ذرا نظر کرو، ہر انسان جسم ہے. یہ ہر انسان کو جسم ہے کے ساتھ کس نے جوڑا؟ حد اوسط نے. کیوں؟ حد اوسط نے بتلا دیا. حد اوسط سے ہمیں پتا چلا کہ ہر انسان کیا ہے؟ جسم ہے. کیونکہ اوپر تو صرف اتنا کہا تھا ہر انسان جاندار ہے، اور پھر آگے بتلایا تھا ہر جاندار جسم. جب ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار کیا ہے؟ جسم. تو خود بخود نتیجہ نکل آیا کہ ہر انسان جسم ہے. حالانکہ انہوں نے تو ہمیں نہیں بتلایا تھا کہ ہر انسان کیا ہے؟ جسم. تو یہ ہر انسان پر جو آپ نے جسم ہونے کا حکم لگایا, اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ اس حد اوسط کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حد اوسط نے ان دونوں حصوں کو جوڑ دیا. جب آپ کو پتا چل گیا ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان جسم. تو حد اوسط نے وہ صغرا کے ایک حصے کو جوڑ دیا کبرا کے ایک حصے کے ساتھ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی, کہ آپ مثلا میرے دوست ہیں اور آپ کا دوست کون ہے؟ زید ہے. زید سے میری واقفیت نہیں, لیکن جب آپ کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اب زید کے ساتھ بھی کیا ہو جائے گی؟ عموماً دوستی ہو جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ زید اور میرا واسطہ کیسے بنا؟ بیچ میں آپ آئے جس کا تعلق دونوں سے تھا. تو یہاں بھی اسی طرح حد اوسط کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے اور پھر وہ ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. جب ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے. تو نتیجہ خود بخود کیا نکل آیا کہ ہر انسان جسم. تو یہ ہر انسان جسم ہونے کا آپ کو پتا چلا, یہ کس کی وجہ سے پتا چلا؟ حد اوسط ان کے بیچ میں آیا, وہ واسطہ آیا, اس نے ان دونوں کو جوڑ دیا. بھائی سورہ سمجھ میں آ گئی؟ اگر حد اوسط نکال دیں پھر نہیں جڑیں گے. مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان سانس لیتا ہے, ہر انسان اور ہر جاندار جسم ہے. ہر انسان اور ہر جاندار, آپ کوئی جڑیں گے آپس میں؟ نہیں. ایک میں سانس لینے والے کا ذکر ہے, ایک میں جاندار اور چیز کا ذکر ہے. حد اوسط تو آیا ہی نہیں. حد اوسط تو کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک ہی چیز دو دفعہ آئے, پہلے میں بھی آئے اور پھر وہی ان دونوں کو آپس میں جوڑ دے گی. لیکن یہاں تو حد اوسط ہے ہی نہیں, چیزیں ہی الگ الگ ذکر ہیں. یا مثلا یوں کہیں زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے, عمر درجہ رابعہ میں پڑھتا ہے, اب جڑیں گے یہ دونوں؟ نہیں, کیونکہ ایک مقرر چیز دونوں میں ہے ہی نہیں. ہاں لیکن اگر میں کہوں زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے اور زید درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے, نتیجہ خود بخود نکل آیا کیا؟ زید بھی بڑا منطقی ہے. تو دیکھا وہ اس حصے کا دونوں میں مشترک ہونا ضروری ہے, پھر ہی یہ دونوں آپس میں جڑیں گے. تو یہ جو حد اوسط یہ موضوع بھی بن سکتا ہے, آنا تو اس میں ضرور ہے, اس کے بغیر دونوں جڑیں گے؟ توجہ ہے, حد اوسط کے بغیر یہ اصغر اور اکبر آپس میں جڑ سکتے ہیں؟ نہیں جڑ سکتے. تو حد اوسط تو ضرور آئے گا, یعنی ایک ہی حصہ مقرر آئے گا دو دفعہ. اب وہ حد اوسط کہاں پر آتا ہے؟ یاد رکھیے صغرا کے اندر بھی ایک موضوع ہوتا ہے, ایک توجہ سبق کی طرف ہے, صغرا میں ایک موضوع ہوتا ہے تو ایک محمول. اسی طرح کبرا کے اندر بھی ایک موضوع ہے تو ایک محمول. تو یہ حد اوسط میں آنا تو دونوں کے اندر ہے, تو صغرا میں یہ موضوع کی جگہ بھی آ سکتا ہے اور محمول کی جگہ بھی, اور کبرا کے اندر بھی اس نے آنا تو ضرور ہے لیکن یہ موضوع کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے اور محمول کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو حد اوسط کس مقام پر آیا, ہو سکتا ہے یہ دونوں میں کہاں پر آئے؟ دونوں میں موضوع کی جگہ آ جائے. کہاں پر؟ صغرا میں بھی حد اوسط موضوع کی جگہ آیا, کبرا میں بھی حد اوسط کہاں آیا؟ موضوع کی جگہ. ہو سکتا ہے دونوں میں یہ محمول کی جگہ آئے, صغرا میں بھی حد اوسط کہاں آیا؟ محمول کی جگہ. کبرا میں بھی حد اوسط کہاں آیا؟ محمول کی جگہ. اور ہو سکتا ہے پہلے کے اندر موضوع کی جگہ آئے اور دوسرے میں محمول کی جگہ آئے. مثلا صغرا میں حد اوسط کہاں آ جائے؟ موضوع کی جگہ. اور کبرا میں کہاں آ جائے؟ محمول کی جگہ. یا اس کا برعکس ہو جائے, صغرا میں محمول کی جگہ آئے اور کبرا میں موضوع کی جگہ آ جائے. تو دیکھو کل چار صورتیں بن گئیں. کتنی صورتیں بن گئیں؟ کیسے؟ دونوں میں حد اوسط کہاں آ جائے؟ موضوع کی جگہ. دوسری صورت, دونوں میں کہاں آ جائے؟ محمول کی جگہ. دوسری صورت. تیسری صورت, کہ حد صغرا میں تو کہاں آئے موضوع کی جگہ، اور کبرا میں کہاں آئے محمول کی جگہ، تیسری صورت. چوتھی صورت صغرا میں کہاں آئے محمول کی جگہ، اور کبرا میں کہاں آئے موضوع کی جگہ. تو چار شکلیں ہو گئیں. کتنی شکلیں ہو گئیں؟ چار شکلیں. اور یہ جو کتاب میں اس وقت نقشے کے اندر مذکور ہے، دیکھو حد اوسط کہاں آ رہا ہے، صغرا میں، صغرا میں محمول کی جگہ، اور کبرا میں موضوع کی جگہ. اس کو شکل اول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شکل اول کہتے ہیں بھائی، شکل اول. اور اگر حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہو، ادھر دیکھیے بھائی، اس وقت کیا ہے یہ شکل اول. شکل اول میں حد اوسط کہاں آئے گا؟ صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع. اور اگر دونوں کے اندر حد اوسط محمول بنے، کیا بنے؟ تو اس کو کہتے ہیں شکل ثانی. نام ان کے یاد رکھنا اسی ترتیب سے. یہ جو اس وقت مذکور ہے جس میں صغرا کے اندر حد اوسط کہاں محمول اور کبرا میں کہاں موضوع، اس کو کہتے ہیں شکل اول. اور اس کا اگر برعکس کر دو، یوں کہو برعکس کر دو، یعنی صغرا میں موضوع کہاں ہو، موضوع کی جگہ. برعکس کر دو نا، الٹ دو، صغرا میں کہاں ہو موضوع کی جگہ، اور کبرا میں کہاں ہو محمول کی جگہ، تو یاد رکھنا وہ شکل رابع ہے، چوتھی شکل ہے. وہ کیا ہے؟ چوتھی شکل. تو اس وقت جو کتاب میں نقشے میں مذکور، یہ کیا ہے؟ شکل اول. اور اسی کو برعکس کر دو تو پھر وہ شکل رابع. وہ کیا ہے؟ شکل رابع ہے، چوتھی شکل ہے. اور اگر حد اوسط دونوں میں محمول ہو تو وہ شکل ثانی ہے، شکل. اور اگر دونوں میں حد اوسط موضوع ہو تو وہ شکل ثالث ہے. یاد رہے گا کتنی شکلیں ہیں؟ چار. یہ کس اعتبار سے ہیں؟ حد اوسط کے اعتبار سے، کہ کہاں کہاں پر آیا. تو چار شکلیں بن گئی یا نہیں؟ مختلف صورتیں ہیں کہ مختلف صورتیں نہیں ہیں؟ ہر ایک کی صورت الگ ہے، تو چار شکلیں بن گئیں. تو اب مجھے بتائیے، اگر حد اوسط صغرا میں محمول ہو اور کبرا میں موضوع ہو، یہ کون سی شکل؟ یہ شکل اول ہے، یہ نقشے میں دی ہوئی ہے. اگر اس کا برعکس ہو جائے، صغرا میں موضوع ہو جائے اور کبرا میں محمول ہو جائے، وہ کون سی شکل؟ وہ شکل رابع ہے. اور اگر دونوں میں محمول ہو جائے، وہ شکل ثانی ہے. اور اگر دونوں میں موضوع ہو جائے حد اوسط، پھر وہ شکل ثالث ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے ذرا کتاب پر. اس کے بعد یہ سمجھو کہ حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس ہونے سے جو قیاس کی ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں. کیا کہا؟ حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس ہونے سے جو قیاس کی، بھئی دیکھیے نا، حد اوسط کے علاوہ کیا کیا رہ جاتا ہے؟ قیاس پہ ذرا نظر رکھو پہلے، پھر اس نقشے پہ آؤ، نقشے پہ آؤ. صغرا میں دیکھو ایک طرف حد اوسط ہے، کبرا میں بھی دیکھو ایک طرف کیا ہے. اچھا، حد اوسط کے علاوہ صغرا میں جو رہ گیا وہ کیا ہے؟ اصغر. اور کبرا میں جو رہ گیا وہ اکبر. تو حد اوسط ہمیشہ کن کے پاس آئے گا؟ اصغر اور اکبر کے ساتھ آئے گا. کس کے ساتھ آئے گا؟ ہاں، لیکن اس کی جگہ بدلے گی، کبھی موضوع کی جگہ، کبھی محمود. تو صغرا کے اندر، ادھر دیکھو، صغرا میں حد اوسط کے ایک حصہ تو حد اوسط کہلائے گا، دوسرا کیا کہلائے گا؟ اصغر. اور کبرا میں ایک حصہ تو حد اوسط کہلائے گا، دوسرا کیا کہلائے گا؟ اکبر. تو یہ جب حد اوسط کی جگہیں بدل رہی ہیں تو اصغر اور اکبر کی بھی بدل رہی ہے یا نہیں؟ کس کی؟ ظاہر سی بات ہے، جب حد اوسط محمول ہے تو اصغر کیا ہوگا؟ موضوع. اور اگر حد اوسط موضوع ہے تو اصغر کیا ہوگا؟ محمول ہوگا. اسی طرح کبرا میں دیکھ لو، اگر حد اوسط موضوع ہے تو اکبر کیا ہوگا؟ محمول ہوگا. اور اگر حد اوسط محمول ہے تو اکبر کیا ہوگا؟ موضوع ہوگا. تو حد اوسط ہمیشہ کس کے پاس آئے گا؟ اصغر اور اکبر کے پاس آئے گا. یہی بات بیان کر رہے ہیں. اب پھر دیکھیے کتاب پر. اس کے بعد یہ سمجھو کہ حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس ہونے سے جو قیاس کی ہیئت, یعنی ہیئت کا معنی ہے صورت, قیاس کی جو صورت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. حد اوسط نے ہمیشہ کس کے پاس آنا ہے؟ اصغر اور اکبر کے پاس. اور جگہ ان کے پاس وہ کس اعتبار سے, یا موضوع کی جگہ یا محمول کی جگہ ہے, اور دوسرے میں بھی موضوع کی جگہ ہے یا, تو اس اعتبار سے قیاس کی جو صورت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں. اور شکلیں کل چار ہیں, دیکھ رہے ہیں کتاب پر, اور شکلیں کل چار ہیں. اگر حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہو تو اس کو شکل اول کہتے ہیں. مثال اس کی نقشہ مذکور میں ہے. اوپر نقشے میں دیکھو یہ کیا ہے, شکل اول. حد اوسط کیا ہے؟ صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع. آگے دیکھیے کتاب پر. اور حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہو تو وہ شکل ثانی ہے. بھائی شکل ثانی ہے. جیسے ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں. توجہ ہے, ذرا اس مثال پہ غور کرو. یہ کیا ہے؟ شکل ثانی. شکل ثانی میں کیا بتلایا؟ حد اوسط دونوں میں کیا آئے گا؟ محمول آئے گا. دیکھو ہر انسان جاندار ہے, یہ جاندار ہے, یہ کیا ہے؟ حد اوسط. محمول کی جگہ آیا. اور کوئی پتھر جاندار نہیں. دیکھو یہاں بھی جاندار کی نفی ہو رہی ہے, تو جاندار کہاں آیا؟ محمول کی جگہ. اور نتیجہ آگے دیکھیے کتاب پر. نتیجہ اس کا, کوئی انسان پتھر نہیں ہے. قیاس کیا تھا؟ ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں. نتیجہ اس کا, کوئی انسان پتھر نہیں ہے. نتیجے تک پہنچے؟ نہیں, اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے. پہلی شکل جو تھی, پہلی شکل اس میں فوراً ہی آپ نتیجے تک پہنچ گئے تھے. اور بھی کوئی مثال بنا لو, آپ فوراً نتیجے تک پہنچ جائیں گے. اسی لیے اس کو پہلی شکل کہتے ہیں, کیونکہ وہ بڑی واضح ہے, فوراً انسان نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. مثلاً میں کہتا ہوں ہر انسان زاہق ہے. ہر انسان, دیکھو پہلی شکل میں فوراً نتیجہ آتا ہے, ذرا بھی غور نہیں کرنا پڑتا. جبکہ باقی جتنی شکلیں ہیں ان میں بڑا غور کرنا پڑتا ہے, فوراً نتیجہ ذہن میں نہیں آتا. بھائی اسی لیے پہلی شکل کو پہلا درجہ دیا, کیونکہ اس میں نتیجہ فوراً آ جاتا ہے, فوراً ذہن اس تک پہنچ جاتا ہے, ذرا بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا. مثلاً میں کہتا ہوں ہر انسان زاہق ہے اور ہر زاہق عقل والا ہے. ہر انسان اور ہر زاہد, نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہر انسان عقل والا ہے. دیکھا فوراً نتیجے تک ذہن چلا گیا. اب ذرا پھر کتاب پر دیکھیے. یہ جو شکل ثانی تھی, ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں ہے. نتیجہ اس کا, کوئی انسان پتھر نہیں ہے. دیکھو نتیجے تک ذہن فوراً نہیں جا رہا, غور کرنا پڑے گا آپ کو, پھر آپ کہیں گے ہاں واقعی نتیجہ یہی نکلتا ہے. کیونکہ ہر انسان کیا ہے؟ جاندار. اور کوئی پتھر جاندار, جب ہر انسان جاندار ہے اور پتھروں میں سے کوئی بھی جاندار نہیں, معلوم ہو کوئی انسان پتھر نہیں ہے. بھائی تو نتیجہ یہ نکلا کس کا, کہ کوئی انسان پتھر نہیں ہے. آگے دیکھیے کتاب پر. اور اگر حد اوسط صغرا و کبرا دونوں میں موضوع ہو تو اس کو شکل ثالث کہتے ہیں. کیا بتلا رہے ہیں؟ حد اوسط کہاں آئے گا؟ دونوں میں موضوع کی جگہ, صغرا میں بھی موضوع اور کبرا میں بھی موضوع. دیکھیے کتاب پر. جیسے ہر انسان جاندار ہے اور بعض انسان لکھنے والے ہیں. دیکھا ہر انسان پہلے میں بھی آ رہا ہے اور بعض انسان وہاں پر بھی آ رہا ہے, تو انسان انسان دونوں جگہ رہا ہے. یہ بعض اور کل کو نہ دیکھیں, یہ تو سور ہے. اصل کیا ہے؟ انسان. پہلے میں بھی موضوع کیا؟ انسان. دوسرے میں بھی موضوع کیا؟ انسان. تو ہر انسان جاندار ہے اور بعض انسان لکھنے والے ہیں، نتیجہ بعض جاندار لکھنے والے ہیں۔ دیکھو وہ انسان دونوں جگہ آ رہا تھا نا، وہ حد اوسط تھا، اور حد اوسط کو کیا کر دیتے ہیں؟
گرا
دیتے ہیں، تو حد اوسط کو گرا دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بعض جاندار لکھنے والے ہیں۔ دیکھو یہاں بھی آپ کو غور کرنا پڑتا ہے، فوراً نتیجے کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ اور اگر حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول، یہ شکل اول کا عکس ہے۔ شکل اول میں کیا تھا؟ حد اوسط صغرا میں محمول تھا اور کبرا میں موضوع تھا۔ اب دیکھیے کتاب پر آخری شکل بیان ہو رہی ہے، اگر حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے، جیسے ہر انسان جاندار ہے اور بعض لکھنے والے انسان ہیں۔ دیکھو ہر انسان پہلے میں موضوع ہے اور دوسرے میں انسان ہے، یہ کیا ہے؟ محمود۔ تو اس انسان کو نکال دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بعض جاندار لکھنے والے ہیں۔ تو کل کتنی شکلیں ہیں؟ چار شکلیں ہیں۔ شکل اول میں حد اوسط کہاں آئے گا؟ صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع، اور اگر دونوں کے اندر حد اوسط محمول کی جگہ ہے تو یہ شکل سان، دونوں میں اگر حد اوسط محمول کی جگہ ہے تو یہ شکل ثانی، اور اگر دونوں میں حد اوسط موضوع کی جگہ آئے تو یہ شکل ثالث، اور اگر صغرا کے اندر تو حد اوسط موضوع کی جگہ آئے اور کبرا میں محمول کی جگہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل رابع کہتے ہیں بھائی، شکل رابع۔ اور ان میں سے یاد رکھیے، یہ جو پہلی شکل ہے یہ سب سے آسان ہے، اس کو سنتے ہی فوراً ذہن نتیجے تک چلا جاتا ہے، اسی لیے اس کو پہلا درجہ دیا، پہلے نمبر پہ رکھا کہ یہ آسان ہے، اس کو ہر ایک سمجھ لیتا ہے، فوراً نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے شکل اول، اور باقیوں کے نام درجہ بدرجہ، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع۔ ان کے نام یہ ثانی ثالث رابع کا یہ درجہ کیوں رکھا؟ کہتے ہیں جو جتنا شکل اول سے دور ہوا اس کو اتنا ہی دور والا درجہ دیا۔ جو جتنا کس سے دور ہوا؟ شکل اول سے دور ہوا اس کو اتنا ہی دور والا نمبر دیا۔ اور شکل رابع وہ تو شکل اول سے بالکل ہی دور ہے، بالکل اس کے الٹ ہے، نہ موضوع اس کی طرح اور نہ شکل اول میں موضوع کہاں تھا؟ شکل اول میں صغرا کے اندر محمول تھا اور کبرا میں موضوع تھا۔ اور دیکھو شکل رابع میں برعکس، نہ موضوع موضوع کی جگہ، نہ محمول محمول کی جگہ، وہاں موضوع، وہاں حد اوسط نہ صغرا میں اپنی جگہ پر نہ کبرا میں اپنی جگہ پر، صغرا میں، شکل اول میں، توجہ ہے، صغرا میں، شکل اول میں حد اوسط کہاں آیا تھا؟ محمول کی جگہ، اور شکل رابع میں کہاں چلا گیا؟ موضوع کی جگہ۔ دیکھو بالکل اس کے برعکس ہو گیا۔ اور کبرا کے اندر شکل اول میں حد اوسط کہاں آیا تھا؟ موضوع میں، اور شکل رابع میں کہاں چلا گیا؟ محمول کی جگہ۔ تو اس میں بالکل ہی شکل اول کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اس کی مناسبت نہیں، اس کے بالکل مخالف ہے، تو لہذا اس کو سب سے آخری درجہ دیا۔ باقیوں کی کچھ نہ کچھ مطابقت ہے، دیکھو دونوں میں جب محمول ہے، دونوں میں اس کو دوسرا درجہ دیا، کیونکہ شکل اول میں بھی ایک جگہ پہلے میں صغرا میں محمول تھا یا نہیں حد اوسط؟ توجہ نہیں ہے میرا خیال، بس اتنا یاد رکھیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بس سب سے آسان نتیجہ کس سے ملتا ہے؟ شکل اول سے۔ تو جو شکل اول جیسا، جس کی شکل اول سے مناسبت زیادہ اس کو دوسرا درجہ دیا، جس کی اس سے مناسبت کم اس کو تیسرا درجہ دیا، اور جو شکل اول کے بالکل ہی مخالف تھا اس کو آخری درجہ دے دیا۔ اور تو باقیوں کے اندر غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا، قیمتی بات بھئی یاد رکھو، ایک ہے ایجاب، ایک ہے سلب۔ ایجاب اور سلب، ایجاب کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، سلب کا درجہ ادنا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجہ کس کا؟ ایجاب. آپ نے کہا زید عالم ہے، تو زید کے لیے آپ عالم ہونے کا اثبات کر رہے ہیں، اور ایک آپ کہتے ہیں زید عالم نہیں ہے، آپ زید سے کیا کر رہے ہیں؟ عالم ہونے کی نفی. یاد رکھو ایجاب کا درجہ اعلیٰ ہے کہ آپ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو باقاعدہ ثابت کر رہے ہیں بھائی، اور سلب کا درجہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. پھر ایک اور بات یاد رکھنا، ایک ہے کلیہ ایک ہے جزیہ، اور کلیہ کا درجہ اعلیٰ اور جزیہ کا درجہ کم، کیونکہ کلیہ میں آپ سارے افراد کے لیے حکم ثابت کرتے ہیں اور جزیہ میں بعض افراد کے لیے. تو ایجاب و سلب میں سے اعلیٰ درجہ کس کا؟ جی، اور کم درجہ کس کا؟ سلب کا. اچھا، اور کلیہ اور جزیہ میں اعلیٰ درجہ کس کا؟ کلیہ کا، اور ادنا درجہ کس کا؟ جزیہ کا. اب ایک ضابطہ یاد رکھنا، آپ کو ہر جگہ کام آئے گا، کہ یہ جو نتیجہ آتا ہے نا قیاس کے اندر، چاروں شکلیں آپ نے پڑھ لیں، چاروں شکلوں کے سے متعلق یہ بات ہے کہ نتیجہ ہمیشہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے. یہ آپ پڑھیں گے منطق کی کتابوں میں جا کر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ارزل، الف را زال لام، ارزل. ارزل رزیل سے ہے، رزیل کہتے ہیں گھٹیا کو، جو گھٹیا ہو، ادنا درجے کا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اخص خصیص سے ہے، الف خا اور سین مشدد ہے، اخص. یہ کس ہے؟ خصیص. خصیص کا معنی بھی گھٹیا، کم درجے والا. تو نتیجہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے، یعنی نتیجہ ہمیشہ جو ادنا درجے والا ہونا اس کے مطابق آتا ہے. کس کے مطابق آتا ہے؟ بھائی دیکھو، قیاس کے اندر دو مقدمے ہوں گے، کم از کم کتنے ہوں گے؟ دو مقدمے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے، یا ان میں ایجاب ہوگا یا کیا ہوگا؟ سلب. یا وہ کلیہ ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ جزیہ. یا ایک کلیہ ہوگا ایک جزیہ، یا ایک موجبہ ہوگا ایک سالبہ ہوگا. تو اب نتیجہ کیسے آئے گا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو منطق والوں نے ایک قانون بتا دیا کہ آپ فوراً نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ نتیجہ ہمیشہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے. کس کے تابع ہوتا ہے؟ یعنی اس کے مطابق ہوتا ہے، اس کے آسان. یہ ارزل و اخص کا لفظ اگر آپ کو یاد کرنا مشکل ہے، یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر یاد کرنا مشکل ہے تو اتنا یاد رکھیں، نتیجہ کم درجے والے جیسا ہوگا، نتیجہ کم درجے والے جیسا ہوگا. لہذا قیاس کا ایک مقدمہ ہے کلیہ، اور دوسرا مقدمہ ہے جزیہ. تو ان دونوں میں سے کم درجے والا کون؟ جزیہ. تو نتیجہ ہمیشہ جزیہ آئے گا. اگر قیاس کے دونوں مقدمے موجبہ ہوں تو نتیجہ بھی موجبہ ہوگا، اگر قیاس کے دونوں مقدمے جزیہ ہوں تو نتیجہ بھی کیا ہوگا؟ جزیہ ہوگا. اگر قیاس کے دونوں مقدمے کلیہ ہوں تو اس صورت میں پھر یاد رکھیے، کبھی نتیجہ کلیہ ہوگا اور کبھی جزیہ. دونوں مقدمے کیا ہوں؟ کلیہ ہوں. کیا ہوں؟ کلیہ ہوں. تو پھر نتیجہ ضروری نہیں کہ کلیہ ہی آئے، بظاہر تو یہی لگتا ہے جب دونوں کلیہ ہوں گے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ کلیہ. لیکن نتیجہ ہمیشہ کلیہ نہیں آتا، کبھی کلیہ آتا ہے اور کبھی جزیہ بھی آ جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر ایک کلیہ ہوا اور ایک جزیہ، چاہے پہلا کلیہ ہو چاہے دوسرا کلیہ ہو چاہے پہلا کلیہ، تو جزیہ چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، کلیہ چاہے پہلے ہو چاہے بعد، جب ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا، کیونکہ نتیجہ ادنا درجے والے کے مطابق آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک ہے ایجاب ایک ہے سلب. ایجاب اور سلب میں سے ادنا درجہ کس کا؟ سلب کا. لہذا اگر قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ نتیجہ ہمیشہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے، جو کم درجے والا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. لہذا قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک کلیہ اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ جزیہ، اور ایک ان میں سے موجبہ ہو اور ایک سالبہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ آئے گا بھائی. اسی لیے آپ دیکھیے، ذرا پھر دیکھیے، پہلی شکل کی مثال کیا ہے؟ ہر انسان جاندار ہے، یہ کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ ہے، کل کا ذکر ہو رہا ہے. موجبہ ہے یا سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. دوسرے پہ آ جاؤ، کبرا پہ، ہر جاندار جسم ہے، کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ ہے. جب دونوں کلیہ تو نتیجہ بھی دیکھ لو کلیہ ہے، ہر انسان جسم، اور دونوں موجبہ ہیں تو نتیجہ بھی دیکھ لو موجبہ ہی آ رہا ہے، ہر انسان جسم ہے. اب آ جاؤ ذرا شکل ثانی کی جو مثال انہوں نے ذکر کی تھی، ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں. مجھے بتائیے، ہر انسان جاندار ہے، کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ. اور کوئی پتھر جاندار نہیں، یہ بھی کلیہ ہے، تو نتیجہ بھی دیکھ لو، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، نتیجہ بھی کلیہ آ رہا ہے. یہ کوئی کا لفظ کس لیے آتا ہے؟ نفی میں، کل کے لیے آتا ہے. ہر فرد سے ایک چیز کی کیا کی جاتی ہے؟ نفی. تو دیکھو، اور پھر دیکھو، پھر آؤ، ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں، پہلا موجبہ ہے یا سالبہ؟
موجبہ.
اور دوسرا، کوئی پتھر جاندار نہیں، وہ کیا ہے؟ سالبہ. ایک موجبہ، ایک سالبہ، نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ سالبہ. دیکھیے نتیجہ سالبہ ہے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے. تو نتیجہ ہمیشہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ ارزل و اخص. یاد کر لو لفظ الف، را، ذال اور لام، ارزل، ارزل. اور دوسرا ہے اخص، الف، یہ الف ہے، حمزہ ہے دراصل، کیا ہے؟ حمزہ. تو حمزہ، خا اور سین مشدد ہے، اخص. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خصیص سے ہے، خصیص کا معنی بھی گھٹیا ادنا، اور رزیل کا معنی بھی گھٹیا اور ادنا. تو نتیجہ ہمیشہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے. اگر ایک موجبہ ہو مقدمہ اور ایک سالبہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ. اور اگر ایک مقدمہ کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ بھی یاد رکھیے، یہ شکلیں چار ہیں، یہ قانون تو چاروں سے متعلق تھا، یہ ضابطہ تو چاروں میں نتیجہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہر شکل کی کچھ شرائط ہیں جو مناطقہ نے ذکر کی ہیں. وہ شرطیں پوری کرو گے تو فوراً نتیجہ ملے گا، اگر وہ شرطیں پوری نہیں کرو گے تو نتیجے کا ملنا یقینی نہیں، پھر نتیجہ نہیں آئے گا. ان میں سے مثلا شکل اول ہے، شکل اول میں آپ کہیں گے ہم آسانی سے نتیجہ نکال لیتے ہیں. کیا تھی شکل اول؟ مثلا حد اوسط کہاں آنا چاہیے؟ صغرا میں محمول، اور کبرا میں موضوع. ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان جسم ہے. یہ جو شکل اول ہے نا، اس کے نتیجے کے لیے شرط ذکر کرتے ہیں، دو شرطیں ذکر کرتے ہیں مناطقہ. ایک ایجاب صغرا، توجہ ہے ادھر دیکھو، ایجاب صغرا کیا مانا؟ ایجاب صغرا، صغرا موجبہ ہونا چاہیے، سالبہ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی شرط کیا؟ ایجاب شکل اول میں نتیجہ آئے گا فوراً، لیکن یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر آئے گا، شرطیں پوری نہیں تو پھر نتیجہ بھی نہیں. مثلا پہلی شرط کیا؟ ایجاب صغرا. کیا مانا ایجاب صغرا؟ صغرا میں ایجاب ہو، موجبہ ہونا چاہیے، اس میں نفی کا ذکر. اور اب آپ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، ہر انسان جاندار ہے، یہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے؟ موجبہ. تو دیکھو پہلی شرط پوری، ایجاب صغرا، اور دوسری شرط ہے کلیت کبرا. کبرا کو کلیہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے. مثلا یہاں دیکھ لیجئے، ہر جاندار جسم ہے، یہ کیا ہے؟ کلیہ ہے بھائی. تو شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں. کیا کیا؟ ایجاب صغرا اور کلیت کبرا. پھر دوہراؤ، زبان سے دوہراؤ بھائی، میں آپ کے لیے بار بار تکرار کروا رہا ہوں. شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایجاب صغرا اور کلیت کبرا. پھر دوہراؤ، ایجاب صغرا اور کلیت کبرا. ایجاب صغرا کا کیا معنی؟ کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے، سالبہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ کلیت کبرا، یعنی کبرا کو کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے، جزیہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تھی شکل اول کی شرائط، یہ اگر پوری ہوں گی تو فوراً نتیجہ نکل آئے گا. اسی طرح ہر شکل کی شرائط ہیں، ہر شکل کی، شکل ثانی، ثالث، رابع، لیکن وہ تفصیل بیان نہیں کی کیونکہ وہ شکلیں مشکل ہیں، وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے. بس اتنا یاد رکھیں کہ صغرا کسے کہتے ہیں، کبرا کسے کہتے ہیں، اصغر کیا ہوتا ہے، اکبر کیا ہوتا ہے، حد اوسط کسے کہتے ہیں، شکل اول کیسے بنتی ہے وغیرہ بھائی، اور شکل ثانی میں کیا، شکل ثانی کیسے بنتی ہے، شکل ثالث کیسے بنتی ہے، اور شکل رابع. باقی تفصیل اور شرائط جو ہیں وہ اگلی کتابوں میں آ جائیں گی بھائی. تو شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایجاب صغرا اور کلیت کبرا. بھائی کلیت کبرا، بھائی دیکھو بھائی، ادھر دیکھیے. اچھا ذرا اس نقشے پہ نظر رکھو، یہ جو دیا ہوا ہے شکل اول والا، ہر انسان جاندار ہے، یہ کیا ہے؟ صغرا. اور یہ موجبہ ہے یا سالبہ؟
موجبہ.
تو یہ ایجاب صغرا یہاں پورا ہو رہا ہے. اور ہر جاندار جسم ہے، یہ کلیہ ہے جزیہ ہے؟ کلیہ. تو کلیت کبرا یہاں پوری بات پوری ہے. اگر آپ یہ شرطوں کے لحاظ نہیں رکھیں گے پھر نتیجہ نہیں نکلے گا. ذرا شرطیں ختم کرو. ہر انسان جاندار ہے، اس کی جگہ کوئی نفی والا لے آؤ، سالبہ بنا دو. وہ مثال بنا جو میں نے بتائی تھی بھائی، زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے، یوں کو زید درجہ اولا کا طالب علم ہے، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ زید بڑا منطقی ہے. دیکھو یہ شکل اول ہے، فوراً نتیجہ آ گیا. اب ذرا اس میں دیکھ لو، زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے، دیکھو ایجاب صغرا ہے یا نہیں؟ موجبہ ہے. اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، دیکھو یہ کلیہ ہے، ہر طالب علم کی بات ہو رہی ہے درجہ اولا کے. اس میں سے ذرا پہلی شرط ختم کرو. ہم نے کیا شرط لگائی تھی؟ ایجاب صغرا. اس کو ذرا نفی سے بدل دو، زید درجہ اولا میں نہیں پڑھتا. پہلے کیا تھا؟ درجہ اولا کا طالب علم ہے. آپ کو درجہ اولا کا طالب علم، زید درجہ اولا کا طالب علم نہیں ہے، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. اب کوئی نتیجہ نکلے گا؟ زید درجہ اولا میں جب پڑھتا ہی نہیں ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں ان کی کہ وہ طالب علم بڑا منطقی ہے، تو اب تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ زید بڑا منطقی ہے، کیونکہ وہ تو انہیں پڑھتا ہی نہیں ہے. تو نتیجہ نکلا نہیں. دیکھا، ایجاب صغرا والی شرط ختم ہوئی تو نتیجہ بھی ختم. دوسری شرط ذرا ختم کرو، کیا؟ کلیت کبرا. کلیت توجہ ہے، پہلے کو اسی طرح رکھو، دوسرے کے اندر ذرا شرط ختم کر دو. ایجاب صغرا رکھو، زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے، اور دوسرا کیا تھا؟ درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. اس کو کلیہ نہ کرو، اس کو جزیہ بنا دو. درجہ اولا کے بعض طالب علم بڑے منطقی ہیں، زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے، اور درجہ اولا کے بعض طالب علم بڑے منطقی ہیں. اب بھی نتیجہ نہیں کہ زید بڑا منطقی ہے، کیونکہ درجہ اولا کے سب طالب علم تو منطقی ہیں ہی نہیں، بعض ہیں. اب پتہ نہیں زید ان میں سے ہے یا ان میں سے نہیں ہے، تو لہذا اب نتیجہ نہیں آئے گا. اب صورت سمجھ میں آ گئی کہ ایجاب صغرا اور کلیت کبرا ہوگی تو پھر ہم نتیجے تک فوراً پہنچ جائیں گے، اور ورنہ نتیجہ نہیں آئے گا بھائی. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی. اب آئیے بھائی، یہ سوالات دیے ہوئے آخر میں یہ بھی حل کر لیں. ذیل میں چند قیاس لکھے جاتے ہیں، ان میں اصغر و اکبر و حد ان میں اصغر و اکبر و حد اوسط و صغرا و کبرا کو شناخت کرو اور نتائج بھی بیان کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اصغر بھی بیان کرنا ہے، اکبر بھی، حد اوسط بھی، اور یہ بھی بتانا ہے صغرا کون سا ہے اور کبرا کون سا. ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق جسم ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر غور کرو، ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق جسم. جو مشترک حصہ ہے، جو مقرر حصہ ہے، اس کو ختم کر دو.
ہر انسان جسم ہے،
ہر انسان جسم ہے. ہر انسان جسم ہے. اب مجھے بتائیے, نتیجے پہ نظر رکھو, نتیجے کا جو موضوع ہوتا ہے اس کو اصغر کہتے ہیں, اور نتیجے کا جو محمول ہوتا ہے اس کو اکبر کہتے ہیں. اور یہ وہ تو نتیجے میں ہے. اس وقت آپ کے سامنے جو ہے یہ قیاس ہے جس میں دو مقدمے ہیں, پہلا مقدمہ وہ صغرا ہے اور دوسرا کیا ہے کبرا. تو ہر انسان ناطق ہے, یہ کیا ہے صغرا, اور ہر ناطق جسم ہے, یہ کیا ہے کبرا ہے. تو ہر انسان ناطق ہے, یہ کیا ہے صغرا, اور ہر ناطق جسم ہے, یہ کیا ہے کبرا. اچھا, حد اوسط پہلے میں کیا ہے؟ ناطق ہے. جب یہ نکال دیا باقی کیا رہ گیا؟ ہر انسان, یہ کیا ہے اصغر ہے کیونکہ صغرا میں ہے. اور دوسرے میں وہ مقرر حصہ کون سا ہے؟ ہر ناطق. اس کو ختم کر دو باقی کیا رہ گیا؟ جسم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اکبر ہے. اور حد اوسط کیا ہے؟ یہ ناطق جو ہے یہ حد اوسط ہے بھائی. آگے دیکھیے, ہر دوسری مثال, ہر انسان جاندار ہے اور کوئی جاندار پتھر نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی انسان پتھر نہیں, جاندار ہے, دونوں جگہ مقرر ہے, اس کو ختم کر دیا. کوئی انسان پتھر نہیں. نفی میں ہر فرد سے نفی کے لیے کوئی کا لفظ لاتے ہیں کلیت کے لیے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی انسان پتھر نہیں. اچھا, صغرا کیا ہے؟ صغرا پہلا مقدمہ, ہر انسان جاندار ہے, یہ ہے صغرا. کبرا کیا ہے؟ کوئی جاندار پتھر نہیں ہے. حد اوسط کیا ہے؟ جاندار ہے, یہ جاندار حد اوسط ہے. اچھا, اصغر کیا ہے؟ ہر انسان. اور اکبر کیا ہے؟ پتھر بھائی. اکبر کیا ہے؟ پتھر بھائی. تیسرے قیاس پر آئیے بھائی. بعض جاندار گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑا ہن ہنانے والا ہے. مقرر حصہ کون سا؟ گھوڑا. اس کو ختم کر دو. نتیجہ کیا نکلا؟ بعض جاندار ہن ہنانے والے ہیں. اچھا, صغرا کون سا مقدمہ؟ بعض جاندار گھوڑے ہیں, یہ کیا ہے؟ صغرا. اور ہر گھوڑا ہن ہنانے والا ہے, یہ کبرا. حد اوسط کیا ہے؟ ہاں, ایک جیسا کس جو دونوں میں ہے, گھوڑا, یہ ہے حد اوسط. اچھا, اور اصغر کیا ہے؟ بعض جاندار. اور اکبر کیا ہے؟ ہن ہنانے والا. چوتھی مثال میں آئیے. بعض مسلمان نمازی ہیں اور ہر نمازی اللہ کا پیارا ہے. صغرا. اچھا, پہلے نتیجہ بولیں. نتیجہ کیا؟ جی, مقرر حصہ کون سا ہے؟ نمازی. اس کو ختم کر دیں. نتیجہ نکل آئے گا, بعض مسلمان اللہ کے پیارے ہیں. اچھا, تو حد اوسط کیا؟ نمازی. اچھا, صغرا کون سا مقدمہ ہے؟ بعض مسلمان نمازی ہیں. کبرا کون سا ہے؟ ہر نمازی اللہ کا پیارا ہے. اور اصغر کیا ہے؟ بعض مسلمان. اکبر کیا ہے؟ اللہ کا پیارا. پانچویں قیاس پر آئیے بھائی. بعض مسلمان داڑھی منڈانے والے ہیں, یعنی کٹوانے والے ہیں. بعض مسلمان داڑھی منڈانے والے ہیں اور کوئی داڑھی منڈانے والا اللہ کو نہیں بھاتا, یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے. پہلے نتیجہ نکال لیں. مقرر حصہ کون سا؟ داڑھی منڈانے والے. اس کو ہٹا دیں. کیا نتیجہ نکلا؟ بعض مسلمان اللہ کو نہیں بھاتے. دیکھو, ایک مجیبہ تھا, ایک سالبہ. تو نتیجہ کیا آیا ہے؟ سالبہ. بعض مسلمان اللہ کو نہیں بھاتے, یعنی اللہ کو پسند نہیں. صغرا کون سا مقدمہ؟ بعض مسلمان داڑھی منڈانے والے ہیں. اور کبرا کیا ہے؟ کوئی داڑھی منڈانے والا اللہ کو نہیں بھاتا, یہ کبرا ہے. اچھا, حد اوسط کیا؟ داڑھی منڈانے والے. اصغر کیا؟ بعض مسلمان. اکبر کیا؟ اللہ کو نہیں بھاتا. نمبر چھ پر آئیے بھائی. ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے اور ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا مطیع ہے, یعنی اللہ کا فرما بردار ہے. نتیجہ بولیے بھائی. ہر نمازی اللہ کا مطیع ہے, کیونکہ سجدہ کرنے والا یہ تھا حد اوسط, سجدہ کرنے والا اس کو ختم کیا, تو نتیجہ آیا ہر نمازی اللہ کا مطیع ہے. تو یہ حد صغرا بولیے کون سا مقدمہ ہے, ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے, یہ ہے صغرا. اور کبرا بولیے, اور ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا مطیع ہے, یہ ہے کبرا. حد اوسط کیا ہے, سجدہ کرنے والا. اصغر کیا ہے, ہر نمازی. اکبر کیا ہے, اللہ کا مطیع ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس, وہ ہادہ المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.